نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مصنف امام رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الفاسقون. یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها اس کی عام تفسیر ہر اس نعمت کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نعمت ہے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اس نعمت کو منسوب کرتے ہیں. وہ اکثر ہم الفاسقون، اس میں سے سب لوگ کافر. اکثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ، جو شخص اللہ کی نعمت کو دوسرے کی طرف، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو دوسرے کی طرف منسوب کرے گا کہ فلاں کے ذریعے سے ملا تو یہ کافر، وہ شخص کافر ہے. قال مجاہد رضی اللہ رحمہ اللہ ما معناه هو قول الرجل هذا مالی ورثته عن آبائی، یعنی اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اور مجاہد نے آیات اور احادیث کی تفسیر اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر آئی ہے تو اس تفسیر کے علاوہ کسی دوسری تفسیر اور کسی دوسرے معنی کی تفسیر کرنا یہ غلط ہے، لیکن اگر خاص معنی کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نہیں آئی ہے تو آیت یا حدیث کے عام معنی دیکھ کر کے سلف نے اس کی تفسیر کی ہے. تو نعمت کا لفظ عام ہے، کوئی بھی نعمت ہو. یعرفون نعمت اللہ، اس آیت کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت مسلمانوں پر اس دنیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور لوگوں میں آپ کی رسالت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی فرمائی ہے، سب کچھ. خاص طور پر یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اور اس سے پہلے وکانو استفتحون، ابھی آیت میں آیا ہے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے اس نبی کے واسطے سے یا اس نبی کی اتباع کے واسطے سے جو آئیں گے اور پھر ہم ان کی اتباع کریں گے. یعنی دشمن پر آپ کا نام لے کر کے، آپ کے اتباع کا حوالہ دے کر کے وہ وسیلہ پکڑتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے. جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا انکار کر دیا. سب سے بڑی نعمت لوگوں پر ایمان کی نعمت، دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، افضل امت ہونے کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. یعرفون نعمت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا نبی ہونا ان کو ایسے ہی معلوم ہے جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور وہ کافر ہو گئے. اس آیت کے عمومی معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی یہ بھی کہے کہ یہ مال جو ہمیں ملا ہے یہ ہمارے باپ دادا سے ملا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کا حوالہ یا اللہ کے کرم کے ذریعے سے نہیں ملا بلکہ یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اپنے ماں باپ سے یا باپ دادا سے، یا یہ کہے انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ مال تو ہمیں اپنے زور بازو اور زور علم اور عقل کے لگانے اور محنت کرنے سے یہ مال ہمیں ملا ہے. یہ سب اللہ کی نعمت کو جانتے ہوئے اس کا انکار اور کفر کرنا ہے. یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور میں نے یہ کہا کہ آیت یا احادیث کی تفسیر اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص معنی میں نہیں ہے تو اللہ کا کلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یہ بہت جامع معانی کے حامل ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر اس کی تفسیر یہ کی جائے گی کہ پیارے رسول کی رسالت کا جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں, یہ بھی صحیح ہوا. اسی طرح مجاہد نے جو یہ کہا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مال ہمیں اپنے باپ دادا کے ذریعے سے ملا ہے, آپ باپ دادا کی رحمت اور برکت سے ملے ہیں, یہ چیز یہ بہرحال اللہ کی نعمت سے انکار ہے. وقال عون بن عبداللہ, ایک دوسرے امام ہیں بہت بڑے محدث تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کی تفسیر یہ ہے لولا فلان لم یکن کذا, اگر فلاں نہ ہوتے تو ہمارا یہ مقصد یا ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوتی. لولا فلان, حالانکہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, آدمی چاہتے ہوئے ہزار چاہتے ہوئے کسی چیز کو چاہے کہ یہ ہو جائے, اگر اللہ تعالی نہیں چاہتا ہے تمام اسباب بھی مہیا ہوں, لیکن اسباب کا مسبب کون ہوا؟ اللہ تعالی ہے. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ تعالی کہہ دے یا نار کونی بردا و سلاما, اس سے اللہ تعالی اس کی قوت ناریہ چھین لے تو کیا کر سکتا ہے آدمی. اسی طرح کوئی شخص بھی اپنے اسباب پر توکل نہ کرے, اسباب کو استعمال تو کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے, بھروسہ اللہ تعالی کا ہو. اسباب کا استعمال کرے, اللہ تعالی نے حکم دیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اب اسباب مہیا ہو گئے ہیں تو مقصد اور ضرورت بھی ضرور پوری ہوگی, نہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں اگر نہ ہوتے تو ہمارا یہ کام نہ ہوتا, یہ چیز بول جاتے ہیں لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن کبھی کبھی چاپلوسی, تملق اور اپنا مقصد نکالنے کے لیے یہ ایمان کی کمزوری اور توحید کے عدم فہم کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. جانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کہنی چاہیے لیکن کبھی کبھی اپنا مقصد نکالنے کے لیے آدمی ایسی باتیں بول جاتا ہے, یہ بھی چیز غلط ہے, کیونکہ توحید کو کسی حالت میں چھوڑنا یہ غلط ہے. اگر ہم توحید کو چھوڑ کر یہ سوچیں گے کہ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا الٹا اثر بھی یا اس کا الٹا کر کے مقصد نہ پورا کر سکتا ہے. وقال ابن قتیبہ یقولون ھذا بشفاعۃ آلہتنا, بعض کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ چیز تو ہمیں ہمارے معبودوں کی سفارش اور ان کی گویا سفارت سے یہ چیز ملی ہے, ان کی سفارت سے ہمیں یہ چیز ملی ہے. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ واقعی یعنی کفار مکہ میں یا عرب کے کفار میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور ظاہری معبود جو بنا رکھے تھے انہی پر اپنا سب کچھ دار و مدار یا بھروسہ, ان سے اپنی حاجت طلبی کیا کرتے تھے, ان کے بارے میں ان کو دہریہ بھی کہتے تھے لوگ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ انہی کو اللہ سمجھتے تھے. جس طرح اس وقت یہ ہندو مذہب کے لوگ ہر اس چیز کو جس میں کوئی طاقت ہو اس کو الہ سمجھنے لگتے ہیں, اور ان سب کے مجموعہ کا ایک بہت بڑا الہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف انہی کو معبود سمجھتے تھے, لیکن بہت سے ایسے تھے خاص طور پر کفار مکہ جو بتوں کو اللہ کے جناب میں ایک سفارسی کی حیثیت سے سمجھتے تھے, اور یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ان کو نظر نیاز دیتے ہیں, ان کے لیے سجدے کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ خوش ہو کر کے ہمیں اللہ کی طرف پہنچا دیں گے. یہ بہرحال یہ بھی شرک تھا اللہ تعالیٰ اس کو آئے شرک کہا, کیونکہ وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کسی بھی معنی میں سفارش کے معاملے میں یا وسیلہ سمجھ کر کے ان اللہ کے اوصاف کو کسی غیر اللہ کے ساتھ ملایا جائے یا کسی غیر اللہ کو موصوف کیا جائے تو یقیناً یہ شرک ہوا. تو وہ کہتے تھے کہ ھذا بشفاعۃ آلہتنا, یہ چیز ہمیں, یہ اولاد, یہ مال, یہ نعمت ہمیں اپنے ان معبودوں کی جو گویا نائب ہوا کرتے تھے, ان کو نائب سمجھتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے معبودوں کی یا ہمارے معبودوں کی سفارش سے یہ چیز ملی ہے, یعنی گویا اگر وہ سفارش نہ کرتے تو یہ چیز نہ ملتی. یہ سب چیزیں اس تفسیر میں آتی ہیں. اب امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعد حدیث زید ابن خالد الجوہنی الذي قال فيه اصبح من عبادي مؤمن وكافر, امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اسی طرح جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے اللہ کی اس وحی کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث وحی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کی طرح اس کو نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی وحی جو ہے وہ نماز میں بھی پڑھی جا سکتی، وحی مکرو غیر مکرو یہ تفسیر کرتے ہیں، تو حدیث بھی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمنون کافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، سنت شریفہ تھی کہ آپ لوگوں کی طرف عام طور پر فوراً سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیتے تھے، یہی سنت امام کے لیے، اس میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی کہ لوگوں کے حال احوال بھی پوچھتے تھے، اگر کسی کو دیکھا کہ اگر کسی کے بارے میں سنا تھا کہ بیمار ہے تو پوچھتے تھے کہ ما فعل فلان، ایک عورت رات میں ان کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا حدیث شریف میں، اسی طرح قصہ ہے ایک عورت کا بھی، رات میں انتقال ہو گیا، بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تم وفات پا گئے، کہا کیا کیا، کہا رات ہی میں ہم نے دفن کر دیا، پیارے رسول نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر کی، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حل را منکم رؤیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب بھی دیکھا ہے، خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اس کی تعبیر فرماتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب جو ہیں وہ اگر اچھے ہیں تو آگے اس سے اچھی فال لے سکتا ہے، یعنی یہ کہ خوش ہو سکتا ہے، لیکن اگر برا بھی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا نتیجہ یا اس کی تعبیر بری ہی ہو، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر بری ہو لیکن باطنی طور پر اس کا انجام اچھا ہو، اس وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہم آتنی خیرہا واعذنی من شرہا، ہمیں اس کے شر سے بچا، اس کے خیر کو دے، اور کسی سے بیان نہ کرے، اگر اچھا خواب ہے تو اسی شخص سے بیان کرے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خواب کی اچھی تعبیر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا گویا وحی کی، اور قطعاً یہ وحی ہے اصبح من عبادی مؤمن وکافر، میرے بعد بندوں کی صبح ہوئی، وہ تو ایمان والے تھے لیکن بعض لوگ رات میں تو مومن تھے، صبح اٹھ کر کے وہ کافر ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ جو کہتے ہیں کہ مقرنا بنا ایک کسی جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بارش ملی تو وہ لوگ مومن ہوئے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نچھتر یا فلاں برج کے ذریعے سے ہمیں بارش ملی تو وہ اللہ سے انہوں نے کفر کیا، اس کفر کو سب سے آخری کفر نہیں کہا جائے گا جس سے دین سے نکلنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ کفر چھوٹا کفر ہے، یعنی یہ کہ کفرن دون کفر، اگر واقعی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، صرف برج اور نجوم یا تاروں کے اثر سے ہمیں ملا تو یقیناً وہ مطلق کافر ہوا، لیکن اگر اس کو سبب سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہوا اللہ کے نے کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کی طرف منسوب کیا تو وہ کفر کے درجے میں آتا ہے، لیکن وہ کفر دین یا ایمان سے نکالنے والا نہیں ہوگا کہ ایک مطلق کافر ہو گیا، اس کی بیوی اس سے الگ ہو جانی چاہیے، مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ نہیں ہوگا، نہیں اس معنی میں نہیں، لیکن جس معاملے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا اطلاق کیا اگرچہ وہ بڑے کفر کی طرح نہ ہو لیکن وہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی نجومی سے کے پاس آ کر کے کسی کاہن کے پاس آ کر کے اس سے کوئی غیب کی چیز معلوم کی اور پھر اس کی تصدیق بھی کر لی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا کافر ہو گیا، تو یہاں کافر اس کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ ملت سے نکل گیا، لیکن واقعی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیب کا جاننے والا ہے اور یہ اللہ کیا نام ہے کہ بغیر کسی اسباب کے بیان کر رہا ہے تو یقیناً کفر کا فتویٰ علماء نے اس پر دیا ہے، لیکن اگر یہ کہتا ہے اور جب تفصیل پوچھی جائے تو ہو سکتا ہے اس میں کہے کہ نہیں اصل تو بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اسباب اور حالات کو دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کرتا ہے، تو وہ یقیناً اس کہنے کی بنا پر وہ کفر کا کلمہ اس نے بول دیا۔ اس وجہ سے الفاظ کو بہت ہی جانچ تول کر کے بولنے چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی یہ زبان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو کے شمار میں یہ بھی شمار کیا، الم نجعل له عینین، ہم نے اس کے دو آنکھیں دی اور اس کو زبان بھی دی، دو ہونٹ بھی دیے، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرون، اس نعمت کو اگر ہم اللہ کی اس نعمت کو اگر ہم غلط انداز پہ استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے نعمت کا کفران ہوا حقیقت میں۔ اس وجہ سے اس زبان کو جان بوجھ کر کے غلط راستے پر استعمال یا غلط الفاظ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے مناہی لفظیہ، یعنی بہت سے ایسے گویا ڈکشنری تیار کی ہے کہ کیا ایسے الفاظ ہیں جو بولنے نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی بول جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی کہ اس سے جب پیٹھ پچھور کیا جائے کہ بھائی کیا واقعی تمہارا یہ عقیدہ، تو کہیں گے نہیں مطلب یہ نہیں تھا، یہ کہنے لگتے ٹھیک ہے، اس میں جب کھنگالا جائے تب جا کر کے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن جب ایک بات آپ بول گئے ظاہری لفظ اور کسی چیز کا وہاں متحمل نہیں ہے تو اسی چیز غلط ہی چیز پر محمول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس زبان کو آدمی کو چاہیے، جس طرح زبان ایک نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اکتساب خیر کرے، ذکر اذکار کرتا رہے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ اسی طرح غلط بات بولنے پر بھی اس کا حساب ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر کے آدمی بولے۔ کسی کو غلط بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض مرتبہ ایسی بات بول جاتا ہے یہ ہوئی بھی آپ ہی جہنم، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صلات صیام سب کچھ ہے، لیکن چونکہ یہ غلط بات بول گیا اللہ کے حق میں اور عباد اللہ کے حق میں، اس کی بنا پر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول انواخذ بما نتکلم بھی، کہ انواخذ کیا ہم اپنی باتوں یا اپنے عام بول چال کے بارے میں بھی ہمیں پکڑا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رکھتا ہوں مکہ، تمہاری ماں تمہیں روئے، یعنی تمہارے اوپر روئے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے جیسے کسی کو کہہ جائے تمہارا ناس ہو، یہ نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی، یہ نہیں ہوگا، کہ تمہاری ناس ہو، تمہارا ناس ہو، کیسے کہتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا؟ حال یہ کب الناس بالنار الا حصائد السنتهم، یعنی لوگ بہت سے صرف اپنی زبان کی تیزی سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کو خاص طور پہ اللہ کے حق میں کوئی ایسی بات آدمی سے کی زبان سے نہ نکلنی چاہیے جو کفر کی حد تک پہنچے اور اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہو۔ اسی طرح عباد اللہ کے بارے میں آدمی مذاق میں بہت بڑی بات کہہ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی عزت پہ حملہ ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بچے لڑکی پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، یہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تحسبونہ حیینا وهو عند اللہ عظیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت آئی لوگ نہیں سنا، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، لوگ اس کو پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ اس پھیلانے کو بھی بہت زیادہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ کہہ کر کے، کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بری بات کو پھیلاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بہت سرزنش کے الفاظ استعمال فرمائے اللہ رب العزت نے، اور کہا کہ تحسبون وہ حینن، تم لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، وہ ہوا عند اللہ عظیم، بہت بڑی چیز ہوتی۔ اس وجہ سے اس زبان کو سنبھال کر کے غیبت کے مسئلے میں، اللہ کے حقوق اور عباد اللہ کے حقوق کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اللہ کا حق تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ہے، کسی بندے کے بارے میں غلط بات کہی، اس کے اوپر افترا کیا، تہمت بازی، یہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ، شرک کے علاوہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ اہم ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے اصبح من عبادی مؤمن و کافر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی صرف اس زبان کی بنا پر بھی بعض شرک کے اور کفر کے اعمال اور اقوال کہہ جاتا ہے۔ دوسرا باب ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، یہ سب جانتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبادت اللہ کی عبادت میں، پوجنے میں، یا اللہ کو رب سمجھنے میں، جو کچھ حق ربوبیت ہے لینا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اللہ تعالی لے لیتا ہے. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جو چاہے لے لے، جو چاہے دے دے، لینے اور دینے میں کسی کو شریک نہ کرو. جو کچھ تمہیں ملا ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی بھی نعمت ملی تمہیں تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہو کہ فلاں بزرگ کے قبر پہ ہم گئے، انہوں نے ہمیں دے دیا. سبحان اللہ، یہ چیز اتنی واضح ہے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے رسول کے کلام میں، لیکن جس قدر واضح ہے اسی قدر اس کا خلاف اور اس کے خلاف مسلمانوں کے اعمال ہیں. کتنی نام خود رکھے جاتے ہیں اسی صرف بولنے اور زبان کے مسئلے میں نام رکھے جاتے ہیں، غلط قسم کے شرکیہ نام. اللہ دتا کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ پیرا دتا، پیر نے ان کو دیا ہے. دتا کہتے ہیں، پنجابی زبان نہیں جانتا ہوں، لیکن بہرحال تو اسی طرح کہتے ہیں کہ پیر بخش. اللہ بخش تو صحیح ہے، لیکن عبد القادر بخش یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ بہرحال عین شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں سب کچھ دیا ہے، اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی. ان کا کہنا ہے، الانداد هو الشرک، یہ شرک جو اللہ کے اوصاف میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، یہی جن لوگوں کو شریک کرتے ہیں وہی انداد ہو گئے. الشرک اخفى من دبیب النمل على صفات سودا في ظلمة الليل وهو ان تقول. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اس قدر پوشیدہ، اس سے زیادہ پوشیدہ ہے جیسے کوئی چیونٹی اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پہ چل رہی ہو، تو اس کی آہٹ کس قدر کون سن سکتا ہے، یا اس کی آہٹ کا احساس کون کر سکتا ہے. شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اتنی باریک چیز ہے کہ آدمی نہ جانے ہوئے یا نہ خیال کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ سمجھو، وہ ہوا ان تقول وحیاتک یا فلان، تمہارے زندگی کی قسم، جیسے لوگ کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم، تمہارے قربان جاواں، یہ سب کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہرحال یعنی غلط ہے، یعنی کسی کے اوپر قربان جانا یہ بھی لفظی اعتبار سے غلط ہے. قربان جاؤں، تیرے سر کی قسم، تیرے زندگی کی قسم، یہ سب چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک میں سے ہے. ان تقول واللہ وحیاتک یا فلان، اللہ کو بھی کہو، اللہ کی قسم کھاؤ، اور کسی کے سر کی قسم کھاؤ، کسی کی زندگی کی قسم کھاؤ، کسی کی عزت کی قسم کھاؤ، کسی کے منصب اور کسی کی کرسی کی قسم کھاؤ، یہ سب شرک میں ہے. وہ حیاتی، کوئی کہے کہ میرے حیات کی قسم، یہ بھی، کیونکہ من کان حالفن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، جس کو قسم کھانی ہے، قسم لینی ہے، تو اللہ کی قسم لے، اللہ کی قسم کھائے. فلیحلف باللہ او لیصمت، یا چپ رہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری زندگی کی قسم، میرے بچے کی زندگی کی قسم، یہ قسمیں لیتے ہیں لوگ اور اس طرح کھاتے ہیں، یہ پرانے زمانے کا شرک کا لفظ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عین شرک ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون.
اسے قبلہ بھی کہتے ہیں کسی کو،
لوگ کسی کو قبلہ کہتے ہیں، اصل میں یہ بھی ایک چیز ہے جو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے. قبلہ تو صرف ایک ہی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیکن کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب، جناب قبلہ، یہ کہتے ہیں، یعنی گویا آپ ہی ہمارے مدعا ہیں، آپ ہی کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں اور کوئی ہمارا نہیں ہے. یقیناً شرک کا پہلو بہت بڑا اس میں ہے. وہ ایک عالم تھے تو ان کا ایک شعر ہے، میں جانتا میں قبلہ قبلی، علامہ شبلی، پتہ نہیں کیا ہے ایک شعر، تو ہے ایسا. قبلہ عام طور پر اچھے اچھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے. اسی طرح یعنی بہرحال یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک کتاب لکھی ہے ہمارے اچھے یہاں کے علماء میں سے ہمارے پہچان کے دوستوں میں سے رہے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، وہ بیمار ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مناحی لفظیہ، بہت ہی یعنی ہر وہ لفظ جو جس کا بولنا غلط ہے، جیسے حدیث میں اس طرح کہا ہے، اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ انڈیکس تیار کیا ہے، اس کتاب کا ترجمہ بھی شاید انڈیا میں ہو چکا ہے، پاکستان میں پتہ نہیں، گئی ہوگی کتاب، دونوں کی جگہ پہنچتی ہیں، یہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، بڑی مفید کتاب ہے حقیقت میں، ہر لفظ کی جس کو کہا ہے کہ اس کا بولنا غلط ہے، اس میں الفاظ جو اس قسم کے آئے ہیں، یہاں تک کہ عجمی الفاظ جو اپنے یہاں استعمال ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے لولا قلیبت ھذا لاتان اللصوص، اگر فلاں کی کتیا یا فلاں کا کتا نہ ہوتا تو آج چور ہمارے گھر میں گھس جاتا، یہ بھی کہنا غلط ہوا، کیونکہ گویا کتے کو سب کچھ مان لیا، اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت نہ شامل ہوتی تو ہزار کتے ہوتے، ہزار شیر بھی عبادت کے لیے ہوتے تو کچھ نہ کر سکتے، اس وجہ سے یہ کہنا غلط ہے. لولا فلانو، جی قرآن کی قسم کھانا یہ اللہ کی صفت کی قسم ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کا صفت ہے، اسی طرح کوئی کہتا ہے والقرآن العظیم، اگر کوئی کہتا ہے جیسے وہ اللہ کہتا ہے اسی طرح والقرآن العظیم و کلام اللہ، اس طرح قسم کھانا جائز ہے یہ. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ ہم کیا نام ہے کعبہ کی قسم والکعبہ، یہ غلط ہو جاتا ہے، لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کا قسم کھا سکتے ہیں. وقول الرجل لصاحب ولولا البط في الدار لاتان اللصوص، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں لولا البط في الدار لاتان اللصوص، اگر بط نہ ہوتا گھر میں، بطخ نہ ہوتا تو آج چور آ جاتے. لوگ اس نیت سے بھی کتے پالتے ہیں، صحیح ہے، اور بطخ بھی پالتے ہیں کہ یہ رات میں ان کا حادثہ بہت تیز ہوتا ہے، کوئی بھی اجنبی آئے تو بھونکنے لگتے ہیں، آدمی منتبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ایک سبب سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص صرف انہی کی طرف منسوب کر دے کہ انہی کی بنا پر ہمیں حفاظت ملی تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ سب کچھ خیر جو کچھ حفاظت اور نعمت اللہ سے ہی مل سکتی ہے، اگر دوسرے کی طرف منسوب کر دیا تو یقیناً یہ شرک ہے. اسی طرح کہتے ہیں قول الرجل صاحبی ماشاء اللہ حسین، اسی طرح اگر آدمی اپنے کسی دوست کہہ رہا ہے کہ آپ جو چاہیں گے، اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے، ماشاء اللہ حسین، اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے، گویا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا آپ نے. لیکن کیا کہا جائے؟ آتا ہے دوسری روایت میں تفسیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں کہ اگر کوئی کہنا چاہے تو اس طرح کہے ماشاء اللہ ثم ماشی، اگر جو اللہ چاہے گا پھر آپ جو چاہیں گے. اس کو بھی بعض علماء نے غلط کہا ہے، کیونکہ ما تشاؤن کو اگر دیکھا جائے حقیقت میں، یہ حدیث کے معنی مرفوع یعنی پیر رسول کی حدیث نہیں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ہے، اتنا کہنا جائز ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی مکروہ کہا. کیوں؟ کیونکہ ثم کا معنی کیا ہوا، یعنی ثم کا معنی ہوا کہ اللہ کے چاہنے پر آپ کا چاہنا ہے، اس وجہ سے حقیقت میں یہ چیز غلط نہیں ہو رہی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی مکروہ سمجھا، کہیں ایسا نہ سوچ لے آدمی کہ اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو شریک ہوا، اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا نہیں ماشاء اللہ کا. یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا پھر جو تم چاہو گے، یہ بعد کے لوگوں نے تفسیر کی جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور صحابی کی تفسیر کو غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی غلط فہمی میں پڑنے کے خطرے سے لوگوں کے اس کو بھی مکروہ کہا ہے کہ اللہ جو چاہے گا پھر جو آپ چاہیں گے، یعنی گویا اللہ کا چاہنا ہی اصل ہے، آپ کا چاہنا کوئی اس کا اثر نہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ چاہ لیں تو اچھا ہے. لیکن جب آدمی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا اور آپ چاہیں گے، گویا اللہ کو اور اس آدمی کو شریک کر دیا، کیونکہ واو کا لفظ جو ہے یا اور کا جو لفظ ہے ہر ایک جانتا ہے، جیسے کہیں گے آپ فلاں اور فلاں نے یہ کام کیا، فلاں آدمی اور فلاں آدمی نے یہ کام کیا، تو گویا دونوں نے شرکت کے ساتھ یہ کام کیا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا پھر فلاں نے کام کیا، تو گویا فلاں نے الگ اپنا کام کیا پھر دوسرے کا کام الگ رہا، تو یہ پھر کا لفظ ہے، ثم کا لفظ ہے. اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنا چاہے تو یہ اس حد تک کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں گے، یہ صحیح ہوگا، لیکن اگر کہے کہ جو آپ چاہیں گے اور جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے وہی ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلان نہ ہوتے تو آج ہمارا تو بہت کچھ نقصان ہو جاتا. لا تجعل فیہا فلانا ھذا کلہ بہ شرک. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ سب شرک ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، اللہ کے علاوہ کی قسم کی قسم کھائی کسی نے تو اس نے کفر کیا یا شرک میں داخل ہو گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، کیونکہ قسم جو ہوتی ہے یا قسم جو ہوتا ہے یہ کسی بڑے مسئلے میں اور بڑے آدمی کا حوالہ دے کر کے یا بڑی ذات کا، جس سے ڈرا جاتا ہے. یعنی اگر ہم نے قسم کھا کر کے کہا کہ جیسے کہتے ہیں ڈر ہی کا اصل مقصد ہے کہ اگر غلط قسم کھائیں گے تو ہمیں وہ آدمی جس کی قسم کھائی ہے یا وہ ذات جس کی قسم کھائی وہ ہمیں اس کا برا بدلہ بھی دے سکتا ہے. اس وجہ سے قسم کے اندر ایک بہت بڑے تعظیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور خوف کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غلط قسم کھائی یا ناجائز قسم کھائی تو وہ ہمیں اس کا برا بدلہ دے سکتا ہے، ہمیں عقاب اور عذاب دے سکتا ہے. اس وجہ سے قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا قسم کھانا یہ شرک ہے. تو فقد اشرک.